السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے اخلاق و حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ لہ الکمال، احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزۃ والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں. وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا اور برتر ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حامل قرآن کو اپنی حاجات کے لیے قرآن کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی قرآن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. وہ قرآن کے ذریعے دنیا طلب نہ کرے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ سے ثواب چاہے. یعنی قرآن اس لیے پڑھے تاکہ اس کو اللہ کے ہاں سے اجر ملے. پھر اسی طرح یہ کہ حاملین قرآن لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، غلط کام نہ کریں، وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسے لوگوں کی پیشن گوئی کی کہ جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اس طرح جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. کتنی سخت بات ہے نا یہ کہ کچھ لوگ نمازیں ضائع کر دیں گے، نماز یا تو لیٹ پڑھیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوف یلقون غیا، کہ جہنم میں جا گریں گے وہ. اور پھر یہ بھی پڑھا ہم نے پچھلی دفعہ کہ قرآن کو تین قسم کے لوگ پڑھیں گے. نمبر ایک، منافق، اور وہ اس کا انکار کرے گا، یعنی جو قرآن میں پڑھے گا اس کی تصدیق نہیں کرے گا کہ یہ سچ ہے یا ایسا ہی ہے. اور نمبر دو، فاجر، قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ بنائے گا، یعنی اس لیے قرآن پڑھے گا تاکہ اس سے کمائی کرے. اور نمبر تین، مومن، وہ اس پر ایمان لائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا. آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 44 سے. ان الحسن قال مررت انا وعمران ابن الحسین على رجل یقرأ سورة یوسف. حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے. یقرأ سورۃ یوسف، وہ سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا. کون؟ وہ جس کے پاس سے گزرے تھے. عمران رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس کی قرآت کو توجہ سے سننے لگے. فقام عمران یستمع لقراءته، عمران رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس کی قرآت توجہ سے سننے لگے. یستمیو کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، یعنی اچھا پڑھ رہا ہوگا اس لیے. فلما فرغ سأل، جب وہ فارغ ہوا تو اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، سوال کرنا شروع کر دیا. فاسترجع وقال، یہ دیکھ کر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. استرجع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ پڑھنا. وقالا، اور کہا، انطلق، چلو چلیں، یہاں سے چلتے ہیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقول، آپ فرما رہے تھے، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ عز وجل به، کہ جو قرآن پڑھے تو وہ اللہ سے مانگے، جو قرآن پڑھے وہ اللہ سے مانگے عز و جل سے. فَإِنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ، کیونکہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے، لوگوں کے آگے اپنی حاجات رکھیں گے. تو یہ شخص جو قرآن پڑھ رہا تھا، جس کی قرآت صحابی بھی سننے لگے، حضرت عمران بن حسین اور تابعی حسن بصری بھی سننے لگے، لیکن چونکہ اس نے پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے پیسے مانگے، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں نہیں ہم کھڑے ہوتے، ہم اس کی اور تلاوت نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ شخص اللہ کی خاطر نہیں سنا رہا، کیونکہ وہ مال حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا. اور یہ جو فسترجع ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، یعنی انا للہ، کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو اس وقت یہ پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران بن حسین نے اس موقع پر یہ کلمہ کیوں کہا، یعنی جب اس نے پیسے مانگے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، ایک ایسے آدمی کو دیکھنا جو اس مقصد کے لیے قرآن پڑھ رہا ہو کہ اس کو اس کے بدلے دنیا کا مال ملے، اور شاید اس کی آواز اچھی تھی کیونکہ لوگ اس کے پاس جمع تھے، اس کی قرات کو سن رہے تھے، اور جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا آتونی مالن، مجھے مال دو، تم نے مجھ سے سنا ہے نا، اب مجھے کچھ دو. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر اس جگہ پر نہ رکے، کہا نکل جائیں یہاں سے، ہم ایسے شخص کے پاس نہیں ٹھہریں گے. قرآن مجید کس لیے پڑھنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اپنے غموں کا مداوع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، یعنی میں بھی تیرا غلام، میرے ماں باپ بھی تیرے غلام ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا پورا کنٹرول ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا، یہ سوال کرتا ہوں، یعنی تیرے ناموں کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی قرآن ایسے پڑھوں کہ میرے دل کی بہار بن جائے، جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں نا اور ہر طرف دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، تو قرآن کی آیات پڑھ کر، قرآن سن کر، قرآن کی تفسیر پڑھ کے، قرآن کو حفظ کر کے میرا دل باغ باغ ہو جائے، میرے سینے کا نور، یعنی سارے اندھیرے دور ہو جائے، ساری کنفیوژن دور ہو جائے، اور میرے رنج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، یعنی میرا رنج و غم دور ہو جائے. تو قرآن تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ دل کی بہار بنے، سینے کا نور بنے، اس کے ذریعے رنج اور غم اور پریشانیاں دور ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو صرف مال کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے، یعنی وہ محض اس لیے قرآن پڑھیں گے تاکہ لوگوں سے مانگ سکیں، اور کچھ لوگوں نے قرآن کی قرآت کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو ان کا وہ پیشہ بن جاتا ہے، ان کا بزنس بن جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائیں یا پڑھائیں اور بس پیسے اکٹھے کریں. کچھ قرآن کے قاری ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے دروازوں پہ یا قبرستان کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے اس کو پھر وہ، جیسے قبرستان میں کوئی میت جاتی تو کہتے ہیں ہم آپ کی میت کی قبر کے پاس اتنا قرآن پڑھ دیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اور بعض اوقات وہ بیٹھ کے خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں. کچھ لوگ ماتم کی مجلسوں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں بلند آواز سے قرات کرنے لگتے ہیں، محفلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ پڑھ لو تو وہ پورا پورا بھاوتاؤ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں. پھر آپ کو پتا نا جیسے سنگر پیسے لیتے ہیں، جیسے ہجڑے پیسے لیتے ہیں، پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا گاؤں میں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، پتا چلنے کی دیر ہے وہ سارے آ جاتے تھے، خوب وہاں شور ہنگامہ کرتے، ڈانس کرتے، اور پھر اس وقت تک ٹلتے نہیں تھے جب تک گھر کے سارے بڑے پیسے نہ دے دیں ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی، یعنی انہوں نے، صحابی نے سنی تھی بس، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ آپ کا فرمان تھا سیأتی قوم یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، اور یہ نبی کی نبوت کی نشانیوں میں سے اور اس کی علامات میں سے ہے. کہ آپ ایسے حالات کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو مستقبل میں واقع ہوں گے. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے واقعات اسی طرح پیش آتے جا رہے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. قال محمد بن الحسین, محمد بن حسین کہتے ہیں, فی ھذا بلاغ لمن تدبرہ, اس میں ان لوگوں کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. فتق اللہ عز و جل, تو وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں. واجل القرآن وصانہ, اور قرآن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. وباع ما یفنا بما یبقى, اور وہ فانی چیزوں کو فروخت کر دیتے ہیں اور باقی رہنے والی کو لے لیتے ہیں. واللہ عز و جل الموفق لذلك, اور اللہ عز و جل ہی اس کی توفیق دینے والا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ سب نصیحتیں کافی ہیں. کون سی؟ کہ قرآن پڑھ کر کیا کریں, اللہ سے ڈریں, قرآن کی تعظیم کریں, اس کی حفاظت کریں, دنیا کے مال کی بجائے آخرت کا سودا کریں, کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. تو انہوں نے دنیا کے فانی سامان کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے بدلے باقی رہنے والی آخرت کی اور جو اس میں بڑی نعمتیں ان کو خرید دیا. نیکسٹ باب ہے, اب چیپٹر نیا شروع ہو رہا ہے. باب اخلاق المقرئ, قرآن پڑھانے والے شخص کے اخلاق کے بارے میں. باب مقرئ ہوتا ہے قرآن کا ریسائٹر, قاری قرآن جیسے ہوتا ہے, یعنی قاری قرآن کے اخلاق. اذا جلس یقرئ ویلقن للہ عز و جل, جب وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھاتا ہو اور تعلیم دیتا ہو. ماذا ینبغی لہ ان یتخلق بہ, تو اس کو کون سے اخلاق اپنانے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص کی نیت تو بڑی اچھی ہے, اس کا باطن بڑا صاف ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے ظاہر میں وہ اخلاق نہیں. کچھ لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں مگر ظاہر کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, کچھ ظاہر کے بڑے چاپلوسی کرتے ہیں, اندر سے کھوٹ ہوتی ہے ان کے. تو مصنف نے یہ باب ان اخلاق اور آداب کو بیان کرنے کے لیے باندھا ہے جن کے ساتھ ایک پڑھانے والے کو مزین اور آراستہ ہونا چاہیے, اور ان آداب کا بیان بھی ہے جن سے اس کو پڑھانے کی مجلس میں آراستہ ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ استاد ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی مجلس کیسی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے کہ عمدہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے, خیر کی علامت ہوتا ہے, مزید فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو اللہ نے آپ کو علم دے دیا, قرآن کے حافظ بن گئے آپ, قاری بن گئے, عالم بن گئے, مفسر بن گئے, سب کچھ, یہ تو اپنی جگہ ہے, یہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو گئی. لیکن ایسے لوگوں کا اگر اخلاق بھی بہت اچھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کو مزید فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان خوبصورت ہو لیکن جب وہ میک اپ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور خوبصورت ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے ظاہر کو سنوارا ہے. تو اچھا اخلاق جو ہے وہ ایک قاری قرآن کے لیے حسن و جمال کا ذریعہ ہے, اور ہر فضیلت والے کام کے لیے اس کا مددگار ہے, اور ہر نیک حاجت کو پورا کرنے میں مددگار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم دی, ان کا اخلاق کیسا تھا؟ کان خلق القرآن, اور وہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پہ فائز ہیں. عام بھی اچھا اخلاق نہیں, بہترین اعلیٰ ترین درجے کا اخلاق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, پس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے, اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, یعنی دور چلے جاتے. تو اس لیے ہر صاحب قرآن کو کیسا ہونا چاہیے, اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے, کیونکہ اخلاق کی وجہ سے ہی خیر و بھلائی پھیلتی ہے, دین کی دعوت آگے بڑھتی ہے. آپ بھلائی کے پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور جب اچھا اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو فضیلت والے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں, خیر و برکات بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اچھا اخلاق دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی اور اس کی خوشبختی کا عنوان ہے, اس کی دلیل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں حضرت ام سلمہ نے شاید سوال کیا تھا کہ اگر کسی عورت کے دو شوہر ہوں, ایک فوت ہو چکا ہو پھر نئی شادی کرے تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ کیا فرمایا تھا؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ گئے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں آپ کس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں, جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, جو کیئرنگ ہوتا ہے, لونگ ہوتا ہے, آپ اس سے اکتاتے نہیں ہیں, بار بار ملنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے کہ وہ ادھر سے آتے ہیں تو ادھر سے چھپ کے نکل جاتا ہے کہ ان سے نہیں متھا لینا, کیونکہ یہ تو ضرور کوئی ایسی بات کریں گے کہ تکلیف دے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں انہوں نے نیگیٹو باتیں کرنی ہی کرنی ہوتی. تو جب کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا نا میرا, اور میں پہلے سے اینٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے انہوں نے کچھ اب پھر کسی کی غیبت شروع کر دینی ہے, کوئی ایسی خراب بات شروع کر دینی, تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے سے ہی ان کے لیے کچھ ایسے سوال تیار کر کے رکھوں کہ وہ ان کے جواب دینے میں مصروف ہو جائیں اور ان کو اپنی بیماریاں اور اپنے تکلیفیں اور یہ سب کچھ بھول جائیں کہ جو لوگوں نے ان کو ہرٹ کیا ہے یا کسی بھی طرح ان کو کوئی تکلیف پہنچی. ورنہ آپ غیبت سننے بغیر بچ ہی نہیں سکتے, انہوں نے کوئی نہ کوئی فساد تو کرنا ہی ہے. تو سوچئے کہ کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے. ہر شخص کا نا ایک امیج ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو دیکھتے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے بارے میں سوچئے کہ مجھے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں یا مجھے دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں, ادھر ادھر چھپنے لگتے ہیں, تو آپ کیسے انسان ہیں؟ تو یاد رکھیے اخلاق کی وجہ سے ہی خیر و بھلائی پھیلتی ہے, دین کی دعوت بھی اخلاق کی وجہ سے پھیلتی ہے. اور جب اخلاق نہیں رہتا تو انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے, بہت سی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بلائیاں لوٹ گئے. پھر مؤلف کہتے ہیں یم بغی لمن علمہ اللہ کتابہ, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دی ہو, فاحب ان یجلس فی المسجد یقرئ القرآن للہ تعالی, اور وہ پسند کرتا ہو کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی خاطر قرآن پڑھائے, یغتنم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو غنیمت جانے. کیا ہے وہ قول؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے وہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے. فینبغی له ان یستعمل من الاخلاق الشریفۃ ما یدل علی فضلہ وصدقہ, پس اس کو چاہیے کہ وہ شریفانہ اور فاضلانہ اخلاق استعمال کرے جو اس کے فضل یعنی فضیلت اور صدق یعنی سچائی پر دلالت کرے. وہو ان یتواضع فی نفسہ اذا جلس فی مجلسہ, اور وہ اخلاق یہ ہے کہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو وہ اپنے دل میں تواضع اور انکساری کو اپنائے. یعنی مجلس میں بیٹھ کے اگر اس کو کوئی خاص مقام دیا جاتا تو اس کے اندر کوئی تکبر اور غرور نہ ہو, کوئی اکڑ نہ ہو. وہو ان یتواضع فی نفسہ اذا جلس فی مجلسہ, اور وہ اخلاق یہ ہے کہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو وہ اپنے دل میں تواضع اور انکساری کو اپنائے. ولا یتعاظم فی نفسہ, اور اپنے دل میں خود کو بڑا نہ سمجھے. ویتواضع لمن یلقنہ القرآن, اور وہ جس کو قرآن سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرے, یعنی اسٹوڈینٹس کے سامنے بھی ہمبل رہے. ویقبل علیہ اقبالا جمیلا, اور انتہائی احسن طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو. مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کو زندگی میں وہ سبجیکٹ زیادہ پسند آئے جن کے پڑھانے والے استاد اچھے تھے اخلاق کے لحاظ سے اور اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے, کیونکہ آپ نے ان کی اچھی شہرت سنی. آپ کی دوست نے کہا وہ ٹیچر بڑا اچھا پڑھاتی ہیں, بہت اچھی اخلاق کی, آپ کہتے چھوڑو سب کچھ میں وہی سبجیکٹ رکھ لیتی ہوں. تو اس پیراگراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت بیان کی ہے, اور اس حدیث نے ہر دور میں بہت سے لوگوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی صورت میں اس اہتمام پر متحرک کیا, موٹیویشن دی. یعنی یہ حدیث بڑی موٹیویشنل حدیث ہے. آپ نے ابو عبد الرحمن السلمی کا نام سنا ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ صرف یہ بتا دیں کس فیلڈ سے تعلق رکھتے. ابو عبد الرحمن السلمی جو تھے وہ قرآن کے ٹیچر تھے, وہ بھی تابعی بھی تھے. وہ عثمان بن عفان سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ حدیث اور فضیلت جس نے مجھے اس مسند پہ لا بٹھایا, اور انہوں نے مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے مجلس قائم کی, یعنی وہاں کوئی گروپ سٹارٹ کیا, اور 40 سال سے زیادہ مدت تک وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن سکھاتے رہے. اس چیز نے موٹیویٹ کیا ان کو, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. تو جو اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا اخلاق بھی عمدہ کرنا ہوگا، کیونکہ معلم اور قاری کے آداب اور اخلاق اس کی فضیلت، خوبی اور سچائی کی علامت ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن کی تعلیم دینے والوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ان کی عادتیں کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ وہ ہمبل ہوں، عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہونی چاہیے، یعنی اس طرح بیٹھے جیسے کوئی اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، یعنی دوزانوں ہو کر جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں ہم. پھر یہ کہ جو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس کو وہ طلب کرے، سوال کرے، دعا کرے اس کے لیے، کبھی تکبر نہ کرے، خواہ جسے تعلیم دے رہا ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرے، تکبر اور بلندی کا اور چڑھاوا چڑھانے کا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرے، صرف قرآن کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ. پھر اس کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے مسکراتے ہوئے، طالب علموں کو خود سے مانوس کرے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر ان کو مسے کا طریقہ بتا کے، ان کو پانی کا کم استعمال کرنے کا طریقہ بتا کے، یعنی کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں اچھے اخلاق کی علامت یہ بھی ہے کہ ایسا انسان خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دل پر ایک امپریشن چھوڑتا ہے. اور یہ اس طرح کہ آپ جب کسی سے ملے پہلے السلام علیکم کہیں، پھر اسمائل کریں، اور اپنی اسمائل کو فیک نہ ہو بلکہ کوئی نہ کوئی اچھا انوائرمنٹ، کوئی چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو خوش کریں اور خوشی سے بات کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے گفتگو کریں، اچھے طریقے سے ویلکم کریں. تو اسی طرح کے دوسرے اخلاق بھی ہیں جو طالب علم کو سیکھنے اور پڑھنے کو جاری رکھنے پر اور اس کو مانوس کرنے اور اس کی دلچسپی اور رغبت کو بڑھا دینے پر مددگار ہوتے ہیں. استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ویلکم کرے، مرحبا کہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کو جو آئے ہیں، نہ وہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ، یعنی اپنے گھر نہیں لے گئے ان کو، بلکہ دیر اینڈ دین ہی ان کی عیادت کر دی گئی. پھر جو لوگ تعلیم کی غرض سے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا وصیت کی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے، تم جب انہیں دیکھو تو ان کو کہو مرحبا، یعنی ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وصیت کی، اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے قابل ہے، یعنی انہیں علم سکھاؤ. تو صحابہ نے تو اس چیز پر عمل کر لیا اور تابعین نے بھی کر لیا اور بعد بھی، لیکن کرتے 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 اب آپ دیکھیں مسجدیں صرف نمازوں کے لیے کھلتی ہیں، پھر وہ بھی بند پڑی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے، یعنی علم کے پیاسے بھی ہوں گے، وہ آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو ان کو کہو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وصیت کی، یعنی آپ وصیت کر کے گئے تھے اس بات کی، اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے قابل ہے، یعنی انہیں علم سکھاؤ. باقی چیز تو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے نا، علم نہیں ٹوٹتا اگر آپ اس کا مذاکرہ کرتے رہیں. ابو سعید خدری نے طالب علموں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہارے بارے میں وصیت کیا کرتے تھے اور ان کی مراد حدیث کے طلبہ تھے. پھر یہ کہ معلم ہو اگر انسان تو پھر نرمی سے کام لے، رحم دل ہو، طالب علم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، طالب علم کے غم کو سمجھے، پریشانی کو دور کرے، اپنی پیاری اولاد کی طرح ان سے سلوک کرے. اور اس میں صحابہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے. وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی اپنی اولاد کو دیتے تھے، یعنی انسان دوسرے کے فائدے کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ ہی سلوک کرے جو اسے اپنی سب سے زیادہ عزیز اولاد کے ساتھ کرنا ہے. مسروق کا پتہ کون ہے؟ مسروق نام نہیں پڑا حدیث میں کبھی. مسروق جو تھے حضرت عائشہ کے شاگرد تھے، ان کی علمی مجلس سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کے بہت مقرب تھے، حضرت عائشہ بھی ان کو بہت اہمیت دیتی تھی، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا اے مسروق تم میری اولاد میں سے ہو، یعنی بیٹا بنا لیا، اور تم میرے ان بچوں میں سے ہو جو مجھے بہت محبوب ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، اس سے مراد لپالک اولاد. اور مسروق کو بھی حضرت عائشہ سے اتنی ہی محبت تھی کہ ان کی کنیت ابو عائشہ پڑ گئی.
جی استاد، میں یہی سوچ رہی تھی اس کو جب آپ بتا رہے تھے کہ اچھا اخلاق کس قدر ضروری ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ چاپلوسی والا اخلاق ہوتا ہے ان کا, جیسے دکانداروں کا اخلاق ہوتا ہے, اوپر اوپر سے اچھے ہوتے ہیں اور اندر سے اتنے اچھے نہیں ہوتے, تو ان کی بات میں اثر بھی نہیں ہوتا
بالکل,
اور ان کے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی. پھر
میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو حدیث ہے خیر من تعلم القرآن وعلم, اس حدیث سے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. ایسا ہوا کہ مجھے تھوڑی بہت تجوید آتی تھی, تو میرے پپو نے مجھے کہا کہ میں ان کے بچوں کو پڑھاؤں, اور وہ اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس فون ہوتا تھا اور میری طبیعت بھی بہت خراب ہوتی رہی تھی. میری امی سے میں نے پوچھا میں نے منع تو نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے, آپ کیسے کریں گی. لیکن بس میرے دل میں یہ تھا کہ مجھے خیر حکم من تعلم القرآن وعلم, مجھے بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے. تو میں نے پڑھانا شروع کیا, پڑھاتے پڑھاتے میرا شوق بڑھتا گیا اور آج الحمدللہ میں یہاں تھوڑی مل قرآن اور تھوڑی مل حدیث پڑھ چکی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی ایسی کوئی فرصت آئے تو انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے.
بالکل, اور پھر ہمیں یقین ہونا اس بات پر کہ واقعی قرآن پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے دونوں, اور یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, یہ اسٹوڈینٹس کے لیے بھی. کیونکہ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی معمولی کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی نظروں میں اگر اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں اس سے بڑا بہترین کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام
ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سادہ بہت خوشی ہو رہی ہے کلاس اٹینڈ کر کے, اور اتنے زیادہ نقطے میرے دماغ میں کھلے ہیں کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے بولنا شروع کروں. لیکن الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اخلاق جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور مجھے حضرت عائشہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کا اخلاق جو تھا وہ قرآن ہی تھا, قرآن ہی ان کا اخلاق تھا.
بالکل.
پھر مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو قرآن کا جو ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے, تو کس چیز کی ہدایت؟ اس دنیا میں ہم بہترین اخلاق کے ساتھ رہیں اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کریں.
بالکل.
ہم اخلاق کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے. ہم اخلاق کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک اچھی طرح سے بات کرنے کا نام ہی اخلاق, اسمائل کریں اور اچھی طرح بات کریں, پلیزنٹ طریقے سے بات کریں. یہ تو اس کا نقطہ یا آغاز ہے, یہ تو آپ کا ظاہری اخلاق ہے. آپ کا اندرونی جو, کیونکہ جو ہم نے حسن اخلاق جو بک پڑھنے شروع کی تھی بہت سال پہلے کی بات ہے, میں حیران رہ گئی تھی جب اس بک کو کھولا. عدل و انصاف بھی اخلاق ہے اور شکر گزاری بھی اخلاق ہے اور نرمی بھی اخلاق ہے اور ظلم سے بچنا بھی اخلاق ہے اور کبر سے بچنا بھی اخلاق, مطلب کتنی چیزیں. اور مجھے جو اپنی ایک بچپن کی ٹیچر یاد آ رہی ہیں جب میں کلاس ٹو میں تھی, ان کا جو اخلاق جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ حالانکہ وہ بڑی اسٹرکٹ تھی, وہ بڑی میٹر آف فیکٹ قسم کی ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والی. اب ہم ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق اچھا نہیں, حالانکہ ان کے اندر عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا. ایک دفعہ ہمارے ہینڈ ورک کی کلاس تھی, اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے بنانی تھی کلاس کی ڈیکوریشن کے لیے. میرے پاس کچھ چیزیں نہیں تھی تو میں جو وہ سکھاتی تھی میں ہر گروپ کے اندر بیٹھ کے وہ اپلائی کرتی تھی ان لوگوں کی چیزوں کے ساتھ. میں کلاس ٹو میں تھی الگ ہے, لیکن مجھے شوق بہت زیادہ تھا چیزیں بنانے کا. میرے پاس خود تو کوئی چیز نہیں تھی, میں کسی گروپ میں نہیں تھی, میں سارے گروپس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ہیلپ کرتی تھی. ان شارٹ یہ ہوا کہ جب وہ انعام جس دن ملنا تھا, یعنی بیجز ملنے تھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے, تو انہوں نے کہا کہ فرسٹ گروپ میں نا صرف ایک ہی ممبر ہے, تو سب پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون سا گروپ ہے جس میں ایک ہی ممبر ہے. تو انہوں نے فرسٹ کا پرائز مجھے دیا کہ شی ورکڈ ان ایچ اینڈ ایوری گروپ, دیٹ از وائی شی از دا فرسٹ ان کلاس. حالانکہ میرا تو نہ کوئی گروپ تھا اور نہ میری کوئی چیز تھی, لیکن ان کے اندر عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے آبزرو کیا کہ کون بچہ محنت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. تو مجھے وہ آج تک ان کی یہ جو نیکیاں بھولتی نہیں ہیں. تو اخلاق میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت میٹھے ہوں, اخلاق میں مطلب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا کہ کس انسان کی کیا کمزوری ہے, اس کو کیسے اپلفٹ کرنا ہے, اس کو کیسے یعنی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, یہ سب تو اخلاق ہے.
بالکل.
تو اللہ کرے کہ ہم وہ اس اخلاق کو جو ہے وہ اسٹوڈینٹس پر اپلائی کریں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کوشچن یہ ہے کہ ہم جب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ادب آ جاتا ہے, جیسے ابھی ہم بار بار سلام کر رہے ہیں, تو ہم نے یہی ادب آپ سے سیکھا تھا کہ مطلب بار بار ہم ایک ہی بات تھی کہ سیشن میں بار بار ہم سلام کریں گے, کوئی نہیں کیا جائے اس طرح سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں بہت زیادہ لرن کرتی ہوں اور میں نوٹ کرتی رہتی ہوں. تو ہم جب لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے 5 PM کا ٹائم دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ 5:30 پر لوگ مطلب آئیں گے یا کچھ اس طرح سے, تو چھوٹی چھوٹی ایسے اخلاق جو کہ ہمارے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں, اور کچھ ایسے رویے لوگوں کے جو کہ مجھے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان فیوچر پریکٹیکلی ہم ایسی چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں. نو ڈاؤٹ کہ ہم بتاتے بھی ہیں کبھی کبھی مطلب ہماری 1-to-1 بیس پر یا کہیں لیکچر ہوا کچھ اس طرح کی بات بتا تو دیتے ہیں, لیکن ایک ایز اے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں بالکل آپ سے یہ بات ضرور کروں گی کہ ہمیں یہ بات بھی ساتھ بتائیں کہ ہم پورے معاشرے کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے گو میں, لیکن جب ہمارے ساتھ ایسے رویے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ہزار دفعہ اگنور بھی کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ دل,
کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم دوسروں کو تو صرف بتا ہی سکتے لیکن خود کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.